نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سیرت نبوی کے متنی دور میں سے آج ہم جس مقام کو دیکھیں گے وہ غزوہ موتہ ہے اس سے پہلے ابھی تک ہم نے خیبر اور خیبر کے بعد کے واقعات اور اس کے دوران جو چھوٹے چھوٹے سرایا ہوئے ان کو دیکھا تھا اور ہم نے اسلام کا مزاج بھی سمجھا کہ کن حالات میں کیا فیصلہ کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اپنی مثال آپ تھے کہ جہاں ڈرانا پڑے تو وہاں ڈرانا پڑے گا جہاں نرمی کی ضرورت ہو تو نرمی کی ضرورت ہوگی اور ہم نے دیکھا پچھلے لیسنس میں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے بدوی قبائل کے ساتھ معاملہ کیا کہ جس کے بعد ان کو جرت نہ ہو سکی کہ اسلام کے مقابلے میں آئے اور اسی دوران پھر عمرہ قضا بھی ہوا آج ہم دیکھیں گے پیج نمبر 526 غزوہ موتہ ایک چھوٹی سی تصحیح کیجئے گا کہ عموماً ہمارے اردو زبان میں اس کو غزوہ موتہ کہتے ہیں یہ غلطی کب لگتی ہے جب ہم اعراب کے بغیر عربی اور اردو کو ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں تو میم پہ پیش ہے اور واو ساکن ہے اور آخر میں تا ہے واو موتہ ٹھیک ہے یہ اصل میں موتہ اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے چونکہ یہ غزوہ یہاں پیش آیا تھا اس لیے اس کو مارکہ موتہ کہتے ہیں بہت خون ریز قسم کا مارکہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا کیونکہ ابھی تک جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں اس میں ان مسلمانوں کو اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا لیکن اس قربانی کے پیچھے خیر جو نکلی وہ کیا تھی کہ یہ غزوہ اصل میں عیسائی ملکوں کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا یعنی اس کے بعد راستہ کھل گیا اور مسلمان پھر عرب سے آگے نکلتے ہوئے مشرکین مکہ اور یہود سے نبٹنے کے بعد عیسائیوں کے ساتھ بھی معاملہ کرنے لگے یہ غزوہ جمادی الاولی 8 ہجری جو کہ اگست یا سپٹمبر 629 عیسوی بنتا ہے تب پیش آیا مارکے کا سبب کیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی قبیلہ از سے تعلق رکھتے تھے حارث ان کا نام تھا عمیر کے بیٹے تھے ان کو اپنا خط دے کر بصرہ کے حاکم کے پاس روانہ کیا ہم نے پیچھے پڑھا کہ آپ نے بادشاہوں کو دعوتی خط لکھے تھے انہی میں سے یہ خط تھا لیکن کیسرے روم کے گورنر شرح بیل بن عمر غسانی نے جو کہ بلقا پر مامور تھا اس نے ان کو گرفتار کیا اور مضبوطی کے سب باندھ کر ان کی گردن اڑا دی یعنی آپ کہہ لیجئے کہ دعوتی خط لے کر جانے والے قاصد کو قتل کر دیا گیا اور سفیروں اور قاصدوں یعنی امبیسیڈرز کا قتل اس دور میں بھی نہایت بدترین جرم تھا گویا کہ یہ قسم کا اعلان جنگ ہوتا تھا بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہ آپ کے بھیجے ہوئے بندے کو ہم قتل کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہماری آپ سے جنگ ہے اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ کو اس بات سے انتہائی رنج ہوا تکلیف بھی ہوئی آپ نے اس علاقے پر فوج بھیجنے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے غزوہ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا اب یہاں کانسیپٹس بھی کلیئر ہوں گے کہ بس اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب زیادہ لوگ ہوں گے تو کام اچھا ہوگا اور آسان ہوگا ایسا بالکل نہیں ہوتا دعا کریں اللہ میں تھوڑوں میں رکھے لیکن کام اچھا کرا لے پھر اچھے کام کرنے والے اور بھی مل جائیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے لیکن بہت زیادہ لوگوں کے اوپر نظریں رکھ کر اپنی کوالٹی اور اپنے کام کو ختم کر لینا یا کم کر لینا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے عمرا کو کچھ وصیتیں کی کیا تھیں آئیے اس کو دیکھتے آپ نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا کون تھے آپ کے منہ بولے بیٹے جن کو پہلے لوگ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر کون تھے چچا زید بھائی کزن تھے حضرت علی کے بھائی اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے ذرا سا یہاں رکھیے وما ینتکو انل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں بولتے تھے اور جنگوں میں آپ نے ایسی باتیں نہیں کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھیجتے ہوئے ہی وحی الہی کے ذریعے سے آپ کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ قتل کر دیے جائیں گے، پھر بھی بھیج دیا. آپ کا منہ بولا بیٹا، آپ کو اتنا ان سے پیار اور آپ نے ان کو پھر بھی بھیج دیا، آج ہم کیا کرتے؟ نہیں 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 زید تم نہیں جاؤ، میرے تو دل کو کچھ ہوتا ہے تمہیں یہ نہ ہو جائے. پھر دوسرا کون ہے؟ کزن ہے. آج ہم نے اپنے پیاروں کی موت اتنا بڑا ایک ایشو بنا لیا کہ کئی کئی ہفتے مہینے ہماری زندگی معطل رہتی ہے کسی ایک کی موت پہ. خود کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مر گئے تو دوسرا آ جائے، کام نہیں رکے گا. لکھ لیں اس جگہ ایک بڑا سا نوٹ، لوگ رہیں کہ نہ رہیں کام رہنا چاہیے. جن کو مشن سے پیار ہوتا ہے نا وہ یہی نصیحت کرتے ہیں، ہم رہیں نہ رہیں تم نے کام کرتے رہنا. اور جن کو اپنے نام اور اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو اپنی زندگی میں اپنی جگہ پہ پیش کر ہی نہیں سکتے. اور مشن کے راستے میں ایسی قربانیاں تو دینی ہی پڑتی ہیں کہ اپنے پیاروں کو بھیجو حالانکہ پتہ ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. خیر، آپ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا، یہ اس دور کی ایک رسم بھی تھی، امن کی بات تھی، سفید جھنڈا باندھا جاتا تھا. اسے حضرت زید بن حارثہ کے حوالے کیا. لشکر کو آپ نے وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کریں. کیا پتہ چلا؟ کہ مسلمانوں کی لڑائیاں زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں تھیں، تیل کے کنووں کے لیے نہیں تھیں، پانی اور بجلی گیس کے لیے نہیں تھیں، سب سے پہلے تبلیغ، اور جہاں تبلیغ نہیں ہوتی پھر تلوار اٹھتی ہے. یہی بات حضرت علی کو بھی کہی گئی تھی خیبر کے موقع پہ کہ اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے. یہ مزاج ہے، اگر آپ نوٹ کر لیں تو کر لیں، اسلام کا مزاج تبلیغ والا مزاج ہے. اسلام دعوتی دین ہے، اس کا لڑنے جھگڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو پھر جو نئی تبلیغ کے ذریعے سے بات مانتے تو پھر ان کے دل سے اسلام کی لڑائی اور اسلام کے بغض کو ختم کرنے کے لیے جنگیں ہوئیں، ادروائز اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پلٹ آؤ. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو. نوٹ کر لیجئے گا، اللہ کا نام، اللہ کی راہ، اللہ کے ساتھ کفر، یہ ہے اخلاص. جب تک کوئی کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا کرنے والوں میں موٹیویشن باقی نہیں رہے گی. آپ کسی اور کاز کی وجہ سے نیکی کا کام کر لیں، بیچ میں لفظ اللہ نہیں ہے نا، کچھ تین دن کے بعد تھک جائیں گے، بیماریاں آپ کو روک لیں گی، آپ کے سفر آپ کو روک لیں گے، آپ اس طرح سے مظلومیت کی تصویر بنے پھریں گے کہ آپ کہیں گے میں بہت سچی ہوں لیکن بس میں کر نہیں پا رہی، مجھ سے یہ کام ہو نہیں رہا، اور پھر ایسا چھٹتا ہے کہ پھر اللہ ہی واپس بلائے تو بندہ آتا ہے ورنہ نہیں آتا. تو جو اللہ کے لیے کرتا ہے نا اس کو انرجی ملتی ہے، وہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا، نتائج پہ اس کی نظر نہیں ہوتی. پھر آپ نے فرمایا اور دیکھو بدہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا یعنی گرانا نہیں. یہ کون سے اصول ہیں؟ ایک ایک پہ ذرا 1 2 3 کر کے دیکھیے. آج کے دور کی جنگوں کو سامنے رکھ لے، نہتے شہریوں پہ گولے برستے ہیں، اب تو گولے بہت چھوٹی بات ہو گئی، گیسز چھوڑ دی جائیں گی جس میں ان کا ناک میں دم ہو جائے گا، مرنے والے کو نہیں پتا کیوں مر رہا ہوں، مارنے والے کو نہیں پتا کیوں مارا جا رہا ہوں، مسجدیں بعض دفعہ قتل گاہیں بننے لگ جاتی ہیں. اسلام کا مزاج کیا کہ جو اسلام کے خلاف سینے میں نفرت اور بغض لیے آیا نا اس سینے پہ تلوار مارو. عورتیں بچے بوڑھے بےچارے تبلیغ کرنے والے اپنے اپنے دین پہ کام کرنے والے ان کو کیا روکنا ہے، ان کو کرنے تو اپنا کام. لیکن آج آپ دیکھیے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو ملکوں کے ایسٹس کس طرح سے آگ کی نظر ہو جاتے ہیں، پھر بدعیدی اور خیانت دشمن سے نہیں کرنی تو اپنوں سے کیسے کرنی ہوگی. ضرورت اس بات کی کہ انسان ان باتوں سے سیکھے. خیر، اسلامی لشکر کی روانگی کا وقت آتا ہے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگتے ہیں. کیسے؟ دیکھتے ہیں. جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ کے مقررہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا. اس وقت ایک سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رونے لگے. لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے. یعنی نہ تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دنیا کی محبت ہے اور اگر میں مر گیا تو دنیا چھٹ جائے گی, اور نہ تم جیسے پیارے ساتھیوں کے بچھڑنے پہ رو رہا ہوں, بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے, اور آیت یہ ہے کہ وَإِن مِّنكُمِ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے. وارد کہتے ہیں گزرنے کو, وردا ورود کہتے ہیں پانی لینے کے لیے جانا. اردو میں بھی جب بولتے ہیں نا آپ کہاں سے وارد ہو گئے, وہ یہی لفظ ہے. یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کی آیت 71 میں جو بات کی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا. مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو, آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے. عبداللہ بن رواحہ نے اس پر کہا, اشعار ہیں کچھ ان کے جس کا ترجمہ کیا ہے, لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور اس تہواں شکن مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزہ باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں, تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا. کیا دکھ رہا ہے آپ کو اس میں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پلٹیں اور مال غنیمت آئے اور فتح آئے. ہماری نظر میں اس کو کیا کہیں گے کہ آپ کامیاب ہو جائیں, بہت سارے لوگ آپ سے فائدہ لیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے میں اس راستے میں کھپ جاؤں, میں اس راستے کی راکھ بن کے مٹی بن کے گزر جاؤں دنیا سے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جیت ہو کے فتح, بس میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی پا لوں. اور یہ جو ہے نا استحوان شکن یعنی ہڈیاں توڑنے والی, مغز پاش یعنی میرے دماغ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جو تلوار, میں وہ مانگتا ہوں. یہ کون مانگتا ہے؟ کیسے ساتھی تھے اللہ کے نبی کے ارد گرد؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل کارنامہ ہے نا, وہ ایک ایسا گروہ تیار کرنا تھا کہ جن کو زندگی سے زیادہ موت پیاری تھی اور دنیا کے فائدوں سے زیادہ آخرت کے فائدے پیارے تھے, اور وہ اس طرح سے اللہ کے راستے میں سر پہ کفن باندھ کے جاتے تھے جیسے لوگ دنیا کے فائدے لینے بھی نہیں جاتے. یہ باتیں کوئی کہلائی جا سکتی ہیں؟ کسی کو پڑھائی جا سکتی ہیں؟ بتائیے, اللہ کے نبی نے کبھی نہیں پڑھایا ہوگا لوگوں کو کہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے ایسی پیاری دعائیں کرو. یہ ایمان اور تقویٰ انسان کو سکھاتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسا تقویٰ دے دے کہ جس کے بعد ہمارے بھی دل سے ایسی پیاری دعائیں نکلے, اور ہم بھی ایسی نیتیں کریں کہ اللہ اس راستے میں کھپا دے, میری ہڈیوں کا سرما بن جائے, میری عقل ساری اس راستے میں چلی جائے, اور لوگ میرے پاس سے گزریں تو کہیں کہ یہ وہ ہدایت والا ہے جو دنیا سے چلا گیا. اور یاد رکھیے کہ تقویٰ وہ خوبصورت چیز ہے جو بندے کو ایسی چیزیں سکھاتی ہے. بڑی خوبصورت ایک تقویٰ کی تعریف آنکھوں کے سامنے آئی میری, میں نے آج کل اس کو اپنی ڈیسک ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے, آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حقیقت میں اگر یہ تقویٰ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو پھر واقعی ہم کہاں کہاں اپنے آپ کو فیصلے کرنے والا پا لیں گے. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم نے بس دور سے سنا ہوتا ہے, جہاں کوئی موقع آئے گا انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. خیر لشکر روانہ ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کرتے ہوئے سنیت الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا. یہ بھی ایک خوبصورت موڑ ہوتا ہے, اللہ کے نبی خود جاتے ہیں لشکر کو سی آف کرنے, آج کی زبان میں کہہ لیجئے. اب تھوڑی سی باتیں جنگی حالات کی سامنے آتی ہیں کہ کیا کچھ ہوا اس دور میں اور کیسے حالات تھے. تو اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ پیش آیا, اس کو دیکھیں گے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر کیسا تھا اور ایک لشکر ہمارے بھی پاس ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب ساتھیوں پہ اپنی رحمتیں کرے کہ جو دن رات اللہ کے دین کے سلسلوں میں کام کرتے ہیں۔ مجھے تو ہر طرف سیرت بکھری ہوئی دکھتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میرے سے بھی زیادہ کوئی خوش قسمت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہگار بندوں کو اگر ذریعہ بنا کر کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے سے پیغام دلا دیتے ہیں، تو حقیقت ہے اس میں بہت سارے پیارے ساتھی ہیں۔ آپ بھی دعا کیا کریں ہمارے سارے ساتھیوں کے لیے، خاص طور پہ جو یہاں ہمارے ان کاموں میں حصے دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مجبوریوں کو اور ان کی پریشانیوں کو کم کرے، اور یہ اس راستے پہ چلتے ہی جائیں۔ آن لائن والے تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو چیزیں آنکھوں سے دکھتی ہیں ان کا خیال زیادہ آتا ہے۔ بہرحال سب ایک جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تقابل تو نہیں ہے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی لشکر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یقین کریں یہ رونے والی جنگ ہے۔ میں نے تو اس کا نام ہی پڑھا نا تو میرا دل اداس ہو گیا۔ ہم نے تو وہ حالات دیکھے نہیں، اور اللہ نہ ہی دکھائے ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے اوپر یہ حالات آ جائیں، تو ہم تو کب کا دین بیچ بوجھ کے آگے چلے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سننے والے واقعات ہیں اس جنگ کے۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل یعنی ملا ہوا شامی یعنی شام کا، اردنی یعنی اردن کا علاقہ، اس میں یہ واقع۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا یعنی سٹاپ اوور کیا، اور یہیں جاسوسوں نے یعنی سپائس نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقا کے علاقے میں مآب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے لخم اور جزام، بلقین، بہرا اور بلی، یہ قبائلی عرب لوگ تھے، ان کی طرف ان کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے۔ ذرا کاؤنٹ تو کیجئے گا، تھوڑی سی میتھمیٹکس یوز کریں۔ مسلمانوں کا لشکر کتنا ہے؟ 3,000۔ اور پیچھے عرض کر چکی ہوں کہ ابھی تک احزاب کے علاوہ اتنا بڑا لشکر بھی نہیں تھا۔ دشمن کتنے آ گئے ہیں سامنے؟ 1,00,000 پلس 1,00,000، کتنے ہو گئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ تھوڑے ہیں؟ ابھی اور لوگ آ لیں پھر کام ہوگا، نیور نیور۔ 3,000 کے مقابلے میں 2,00,000 لوگ ہیں۔ ہمارے گھر 4 مہمان زیادہ آ جائے ہمیں فکر لگ جاتا ہے، کہتے ہیں ڈسپلن نہیں قائم رکھ سکے، لوگ بہت آگے تھے۔ لیکن وہ کیسا لشکر تھا؟ مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سر زمین میں یکدم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ یعنی نہ تیاری نہ امید۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ یہ تو صرف ایک خبر سنی تھی کہ وہ مسلمانوں کو انہوں نے مارا ہے، تو آپ تو ایک قسم سے اقدامی جنگ کرنا چاہتے تھے۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ انہوں نے اقدام پہلے کر دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اپنے گھر میں بلی بھی شیر ہوتی ہے، مدینہ کے قریب ہوں، بندے کو امید ہوتی ہے، کوئی کانٹیکٹس یوز کر کے، کچھ لوگوں سے بات کر کے، کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ کہاں اچانک ایک ایسی جگہ جہاں صرف یہ 3,000 ہیں، نہ وائرلیس، نہ پیجرز، نہ فون، اور نہ ٹیکسٹنگ، نہ فیس بک، کوئی میڈیم ہی نہیں ہے کہ جس پہ بھروسہ کر کے بندہ کے کوئی بات نہیں، اور ایک ایسی زمین میں مسلمانوں کے سامنے تھا۔ سوال یہ تھا کہ 3,000 کے مقابلے میں 2,00,000 کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرایا جائے یا کیا کریں؟ گیو اپ کر دیں؟ مصلحت پسند ہو جائیں؟ چھوڑ دیں؟ مسلمان حیران تھے، اور اس حیرانی میں معان کے اندر 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید مدد ملے گی یعنی کمک ملے گی، یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ یعنی ان کو یہ لگا کہ یہ تو خود کو خود ہی تباہ کرنے کے برابر ہے کہ 3,000 لوگوں نے 2,00,000 کے مقابلے میں کرنا کیا۔ اور یہاں وہ صورت توبہ کی آیتیں بھی یاد رکھیے گا کہ جس میں اللہ نے کہا تھا کہ تم میں سے لوگوں کے ایک ایک کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ 10، 1:10 کا ریشو ہے، کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ اگر ایک کے مقابلے میں 10 بھی ہو تو بھی وہ میدان جنگ سے نہیں جا سکتا۔ لیکن آج اس کمزوریوں کے دور میں، بات کے دور میں، جب ایمان کمزور ہو گیا تو کہا اب بس 1 اور 2 کا بھی ریشو ہو گیا تو ٹھیک ہے، اب یہاں موقع نہیں اس آیت کی تفسیر کا، لیکن مسئلہ بتا دیا گیا تھا اس دور میں کہ میدان جنگ سے مسلمان نہیں پلٹ سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک کے مقابلے میں دس دس بھی آ جائے، یہ مطلب تھا. لیکن بعد میں جب لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا، کچھ حالات ڈھیلے ڈھالے ہوئے، تو کہا چلو اب تم پہ اتنی پابندی ہے کہ ایک کے مقابلے میں دو کافر بھی ہوں گے نا تو تمہیں جم کے وہاں مقابلہ کرنا ہے، پلٹنا نہیں ہے. اتنا سخت معیار دے دیا گیا پہلے لوگوں کو اور بعد میں. اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ پہلے لوگوں کے درجے بہت ہوتے ہیں، بعد والے کبھی پہلے نہیں ہو سکتے. جیسے اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ اگر میں اپنے گھر میں تیسرے نمبر کا بچہ ہوں تو میں پہلا ہو جاتا، نہیں کر سکتے نا، پوری کوشش کے باوجود نہیں کر سکتے. یہی بات یہاں سمجھ آتی ہے کہ ایک کے مقابلے میں دس بندے اور اس کے بعد پھر کمی بیشی. اب صحابہ میں تو یہ بات تھی، کریں تو کیا کریں، کوئی خودکشی تو نہیں کرنی، اسلام تو ایسی سوسائڈ کو پسند نہیں کرتا کہ خود کو موت کے منہ میں ڈال دو. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں بھی رکھ لیجئے، ایک ہوتا ہے گھر سے ابھی نکلنا تھا اور اب یہ ہے کہ نکل چکے ہیں. کیا جھگڑے نہیں ہو سکتے تھے صحابہ میں، لڑائیاں جھگڑے، کوئی کہتا چلو مرنا ہے، چلو مجھے تو اپنی جان پیاری ہے میں جا رہا ہوں، اور دوسرا کہتا نہیں بھائی نکل پڑے ہیں آپ پلٹ نہیں سکتے. تو لیکن دیکھیے کیا خوبصورت طریقہ تھا ان کا، معاملہ فہمی تھی. کوئی دوسرے کو برا نہیں کہتا، کوئی اس کو یہ نہیں کہتا، کوئی اس کو یہ نہیں کہتا، تم برے، تمہارا ایمان کمزور ہے، اور تم تو پتہ نہیں یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو. نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سب سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے اللہ کے نبی جن کو چنتے تھے، پھر وہ واقعی اپنے دور کی مسٹیریس پرسنالٹیز ہوتی تھی. عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا. کیا کہ لوگوں، اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں. ہائی لائٹ کر لیں اس جملے کو، یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے. یعنی یہ شرف اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے چنا، ہم تو اسی بات پہ لڑ جاتے ہیں. اس لیے چلیے آگے بڑھئے، ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آ جائیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے. اور بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی. دل نہیں چاہ رہا آگے پڑھنے کو، گریبان میں جھانکنے کو دل چاہتا ہے. اور یہاں سے لیڈرشپ کوالٹیز کو دیکھیے، ہمیشہ لیڈر وہ بنانا چاہیے جو کرجیس ہو، حوصلے والا، جرت والا. پھر کیا، نو پرابلم، پھر کیا، ایک کمزور بندہ بعض دفعہ اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اپنے کردار کے اعتبار سے کہ لوگوں کے سامنے دیوار بن جاتا ہے، جیسے ابو بکر بار بار ہوئے اور انہوں نے کہا اور لوگ مان گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے لیڈر کا موقع کیا ہوتا ہے، کہ جب لوگ گرنے لگے تو وہ ان کی ہمتیں بڑھائے، چل پڑے، کوئی نہیں جانا پیچھے. اور دیکھیں سچے جذبے نہ ہوں تو یہ قربانیاں نہیں ہوتی. اب ان کے لیے تو یہ آگے کا موقع کیا تھا، موت، یہ تو اب ہم آگے دیکھیں گے نا ہونے کیا لگا ہے. ابھی دل کانپ رہا ہے میرا اگلی باتوں کو پڑھنے اور بتانے سے پہلے. لیکن یہ ہے وہ لوگ کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی. اللہ وہ ایمان دے ہمیں بھی کہ جو ہر فتنے اور ہر تکلیف کے آگے یوں ڈٹ جائے کہ وہ مصیبت چکنا چور ہو جائے لیکن ہمارا سینہ مضبوط رہے. لیڈر کی بات پہ کوئی نہیں بولا، عبداللہ بن ابی جیسا کوئی آیا ہوتا ادھر تو کتنی لڑائیاں ڈلوا جاتا مسلمانوں کے گروہ میں. لیکن مسلمانوں نے دشمن کی طرف پیش قدمی کی. مان میں دو راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی، بلقاء کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا، ہرکل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا. اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے. پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی. میمنہ کہتے ہیں دائیں سائیڈ کو، یمین سے رائٹ سائیڈ پہ قطبہ بن قتادہ مقرر کیے گئے، اور میسرہ یعنی لیفٹ سائیڈ پہ عبادہ بن مالک انصاری تھے. جنگ کا آغاز ہوتا اور سپہ سالاروں کی یکے بعد دیگرے شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد موتاہیک میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3,000 کی نفری 2,00,000 ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ مسلمان تو اس وقت ایسی چونٹیوں کی طرح ہی لگ رہے ہوں گے نا، 3,000 اور ادھر 2,00,000 فوجیں۔ عجیب و غریب مارکا تھا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن جب ایمان کی بادیں بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، ایمان کی ہوائیں چلتی ہیں نا تو بہار آتی ہے۔ پھر ایسے عجیب واقعات آتے ہیں جو ابھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے یعنی لاڈلے پیارے حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا لیا یعنی علم، اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے لڑتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گھت گئے اور جامع شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے۔ وہ زمین جو زندگی بھر دیکھی نہیں تھی، وہ ملک، وہ جگہ، موت وہاں لکھی تھی، شہادت لے گئی وہاں ان کو۔ مدینہ میں رہنے والا صحابی کہاں دور جا کے شہید کرا جاتا ہے، یہ مقام ہوتے ہیں اللہ جس کو دے دے۔ اب اللہ کے نبی کی ایک پیشن گوئی تو سچ ہو گئی نا، اب دوسری دیکھیے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچیں کاٹ دیں یعنی اس کے پاؤں کاٹ دیے کہ اب مجھے دوبارہ اس پہ چڑھنا ہی نہیں ہے، اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے دایاں ہاتھ کٹ گیا، رائٹ سائڈ۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا گوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک خلت شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے، یعنی شہادت مل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں دو بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار کہتے ہیں اڑنے والے کو، اسی سے لفظ طیارہ بھی ہے، طائر پرندے کو کہتے ہیں، اور ذوالجناحین دو بازو والا، زو والا، اور جناح سے جناحین تسنیہ۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے اوپر لے کے آئیے، کچھ بولا جا سکتا ہے اس پہ؟ نعتیں پڑھنے والے، جھوم جھوم کے باتیں کرنے والے، کیا ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ میں تو یہ پڑھتے ہوئے ابھی نیت کر رہی تھی کہ اب کسی درس میں بلائے گا کوئی ربیع الاول کے تو میں صرف یہ جنگ کا قصہ ہی جا کے سنا دوں، اور یہ ریکارڈنگ لے جا کر آپ بھی جس کو مرضی سنا دیں کہ کہاں ہیں اللہ کے نبی کے نام پر مر مٹنے کی باتیں کرنے والے، رومانوی انداز میں شعر پڑھنے والے لوگ، اور کہاں اپنے بازو ہاتھ کٹوانے والے۔ ایک بازو کٹا، ایمان نہیں کٹا، دوسرا بھی کٹ گیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹنڈے ہو گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، تو کوہنیوں کے دونوں کوہنیوں کے بیچ میں جھنڈے کو لے لیا۔ یہ فیصلے عام طور پہ نہیں ہوتے، اس کے لیے واقعی اللہ کی طرف سے اللہ چنتا ہے تو ہوتے ہیں، ورنہ یہ کام بندہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو اس سے پہلے مجبوریوں کے نام پہ گر پڑتے، کیا یہ مجبور نہیں تھے؟ امام بخاری کے ناطے سے ایک روایت ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے، اور ان میں کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ مائیں بھی تو یہی کہہ کے بھیجتی تھی نا کہ بیٹا گولی سینے پہ کھانا، پیچھے زخم لگا تو مطلب تو بھاگ رہا تھا میدان جنگ چھوڑ کے۔ آج ماؤں کو پہلے ہی آنسو آ جائیں گے اگر پتہ چلے کہ بیٹا شہید ہو جائے گا۔ اور 50 زخم کو ہائی لائٹ کریں، 50 دفعہ چوٹ پڑی ہوگی نا، ہائی سی اوف، پتہ نہیں کیا کچھ منہ سے نکلتا ہے ایسے وقتوں پہ۔ ایک دفعہ نہیں، 50 بار ان کا ایمان آزمایا گیا اس جنگ میں، پھر بھی جمے رہے۔ بازو تو بعد میں کٹے، زخم پہلے لگے ہوں گے نا۔ اللہ اکبر، کتنا آسان ہے نام زید رکھنا، ہم نہیں بول سکتے، واقعی وی آر آل اسپیچ لیس۔ کتنا ترس کھاتے ہیں اپنے اوپر، کتنا رونا آتا ہے ہمیں، ہمارے بچے ایک وقت کھانا نہ کھا لیں اور ہم قرآن سیکھتے سکھاتے رہ جائیں تو ہمیں لگے گا ہم جیسی بھی کوئی مائیں ہوں گی، ہمارے شوہروں کے ایک وقت میں اگر ٹھنڈی روٹی کھانی پڑ جائے تو وہ کہیں گے یہ سکھاتا ہے تمہارا دین، الا ماشاء اللہ۔ آج ایسے لوگوں کے قصے عام کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک اور روایت میں ابن عمر کا بیان ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو ان کو مقتولین میں پایا، ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے گئے۔ نافع نے ایک اور روایت میں اتنا اضافہ کیا کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ذرا اپنے بیٹوں کو تو سنائیے، وہ کہیں گے ہائے، جب تک دلوں میں ایمان نہ ہو ایسی باتیں سمجھ بھی کوئی نہیں آتی۔ اسی طرح شجاعت اور بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، یعنی سوچ میں پڑ گئے، ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد کہنے لگے، اب ان کے اشعار دیکھیے گا ذرا کیسے ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اے نفس قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، کہ چل دشمن کے آگے مقابلہ کر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی، اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ گئے ہوں گے، پیچھے ان کے بھی تو شعر، عبداللہ بن رواحہ بھی کہتے ہیں اسی کے لیے تو نکلے تھے، گھر سے تو کہہ کے آئے تھے کہ اللہ مجھے شہادت چاہیے، تو اب مل رہی ہے تو اب کیوں پیچھے رہوں۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے، اتنے میں ان کا چچا زاد بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار اٹھ تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کون کھائے گوشت؟ ہم کہتے جان بنا لو اللہ کے رستے کے کام کرنے، میں کہوں گی جان نہیں مان بنا لو، کہ جان موٹی ہو جائے تو اتنے کام نہیں ہوتے، جتنا ایمان بڑا ہو تو کام ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سب کچھ دکھاتا اور کرتا ہے۔ شیئر کریں ذرا، ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں، ہمارا معاملہ کیسا، ہم نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو کوئی ایک بھی ایسا سبق دیا؟ پتہ نہیں کتنی ظالم مائیں کہلائیں گے، ابھی تو ہم نے ویسے ہی ان کو کمپرومائزنگ بنایا ہوا ہے، گٹار اٹھا لیں تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن کتنی ضرورت ہے ان قصوں کو عام کرنے کی۔ اور واللہ ہی یہ سچے واقعات ہیں، اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے، ایمان کی طاقت بول رہی ہے، کوئی خوبصورت کہانیاں نہیں، کوئی حکایتیں اور روایتیں نہیں ہیں، یہ انمٹ نقوش دلوں پہ چھوڑنے والے سچے واقعات ہیں جو میرے نبی کے پیارے ساتھیوں کے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان دے دے، ایسا ایمان جو فیصلے کروائے اور جو ہم سے بہترین کام کروا لے۔ ہم تو کھا کھا کے موٹے ہو گئے، ہم نے تو اپنی اولادوں کو موٹا کر دیا، پھر روتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا کریں۔ ایمان کی مضبوطی ہی مومن سے کام کرواتی ہے، آج بچے اس چیز سے دور ہیں، مائیں دور ہیں نا اس لیے بچے دور ہیں، باہر بھی بہت زیادہ فتنے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ ماحول نہیں ہے۔ کتنا ہم نے اپنے بچوں کو ضائع کیا، تو اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے اور ایمان کی مٹھاس دے۔ آج اتنا ہی رکیں گے، میرا خیال ہے کہ کلاس کا وقت پورا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔